یا رحمت للعالمین، یا رحمت للعالمین، اے والی دنیا دی، یا رحمت
الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ مدری چینل کے ناظرین دیکھ رہے ہیں سلسلہ رحمت للعالمین، ماشاءاللہ ہماری خوشبختی ہمارے ساتھ اس وقت اس سلسلے میں موجود ہیں مولانا عبد الحبیب اتاری دامت برکاتہم العالیہ۔ آج انشاءاللہ عزوجل رحمت للعالمین سلسلے میں ہم ان سے پیارے پیارے مدنی پھول لیں گے۔ یقیناً پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک حیات پاک کا ایک ایک گوشہ، ایک ایک لہجہ یہ ہمارے لیے رحمت ہے، کل کائنات کے لیے رحمت ہے۔ اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک اخلاق کریمہ میں سے کس کس کی بات کی جائے، اور چھوٹا منہ بڑی بات ہم کیا بات کریں اس کی، لیکن ہم کچھ برکتیں پانے کے لیے، اپنی زندگی کو ان برکتوں سے سجانے کے لیے کچھ مدنی پھول پیش کرتے ہیں، اپنے ناظرین کی طرف بڑھاتے ہیں، اپنے دلوں کی طرف بڑھاتے ہیں۔ آج ہم انشاءاللہ کچھ مدنی پھول لیں گے سخاوت کے بارے میں بھی اور بخل کی مذمت کے بارے میں۔ یقیناً اللہ تبارک و تعالی نے اس بات کو پسند کیا ہے کہ اس کا دیا ہوا مال، اس کا بندہ اس کی راہ میں زیادہ سے زیادہ خرچ کرے، اور یہ خرچ کرنا اس کے مال کو بڑھاتا ہے۔ سخاوت کیا ہے، اور خاص طور پر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو ایسے زبردست سخی تھے کہ سخاوت کے بھی اعلیٰ مرتبوں پر فائز تھے، سخاوت بھی آپ پر ناز کرتی ہے، آپ کا جود و کرم بھی مشہور ہے۔ عبدالحبیب بھائی، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے در سے تو یوں سمجھے سخاوت کے دریا بہتے ہیں، سخاوت کیا ہے انہی سے پتہ چلتا ہے۔
کیا بات ہے، اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت کا شعر ہے نا، واہ کیا جود و کرم ہے شہ بتحا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا۔ یعنی اگر واقعی ہم غور کرتے کہ نبی پاک کی سخاوت کو کن الفاظ سے بیان کریں، تو اعلیٰ حضرت نے ہمارے لیے آسان کر دیا، نہیں سنتا ہی نہیں، یعنی کوئی بھی خالی ہاتھ نہیں لوٹتا، کسی کو بنا ہی نہیں کیا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے، اور یہ سخاوت کا وہ اعلیٰ درجہ ہے۔ پہلے آج تھوڑا سا ہم سمجھتے ہیں کہ سخاوت کس کو کہتے ہیں، یہ بڑا سخی ہے ہم کہتے بھی ہیں، ڈیفینیشن کیا ہے۔ ایکچولی ان عادتوں کی چار قسمیں بن جاتی ہیں۔ ایک ہوتا ہے سخی، سخی وہ ہوتا ہے جو اپنی ذات پر بھی خرچ کرے اور اللہ کے بندوں پر بھی خرچ کرے، اللہ کی راہ میں بھی خرچ کرے، یہ تو سخی اللہ کو بڑا پسند ہے۔ مگر اس کا ایک سپیریئر لیول ہے، اور وہ ہے جواد ہونا، جود جس کے اندر ہوتا ہے، اور جواد وہ ہوتا ہے جو اپنی ذات پر خرچ نہ کرے، وہ بھی خیر دوسروں پر خرچ کرے، وہ بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرے، یہ اس سے زیادہ بڑا مرتبہ ہے۔ اور بالکل اسی طرح ہم کہتے ہیں کنجوس، سخی نہیں ہے کنجوس ہے، کنجوس کو عربی میں بخیل کہتے ہیں، بخل کنجوسی کو کہتے ہیں۔ بخیل وہ ہوتا ہے جو اپنی ذات پر تو خرچ کرے، دوسروں پر خرچ نہ کرے، اللہ کی راہ میں خرچ نہ کرے۔ مگر اس کی بھی ایک بڑی خطرناک اور بڑی جس کو کہے کہ کبھی ایک صورت ہے، لاسٹ کیٹیگری ہے، جس کو عربی میں کہتے ہیں شح۔ یہ وہ ہوتا ہے جو نہ اپنی ذات پہ خرچ کرتا ہے، نہ دوسروں پر خرچ کرتا ہے، نہ فیملی پر خرچ کرتا ہے، نہ گھر اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے، بالکل جس کا دل ہی نہیں چلتا خرچ کرنے کا۔ تو ایسے لوگ بھی ہیں ہمارے معاشرے میں کہ جن کے بعض اوقات تو کہتے ہیں نا، گھر والے انتظار کر رہے ہوتے ہیں کہ کب یہ دنیا سے جائیں گے تب ہماری باری آئے گی، ورنہ نہ والد صاحب ہم پر خرچ کر رہے ہیں نہ اپنی ذات پہ خرچ کر رہے ہیں۔ لیکن سخی کے بارے میں سبحان اللہ ایک بڑی خوبصورت حدیث پاک ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے حدیث کے راوی ہیں، کہ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، جس کا مضمون ہے کہ سخی تین چیزوں کے قریب ہوتا ہے اور ایک سے دور ہوتا ہے، سخی اللہ کے قریب، سخی جنت سے قریب، سخی لوگوں کے قریب، اور جہنم سے دور ہوتا ہے،
سبحان اللہ۔
اور بخیل بالکل اس کا ایک اگلا پارٹ حدیث کا، یعنی نبی پاک کا یہ بھی تو بڑا کمال ہے نا کہ چند جملوں میں، چند باتوں میں اتنی خوبصورت بات فرما دیتے ہیں، جوامع الکلم، یعنی دریا کو کوزے میں بند کرنا سنا ہے، لیکن آقا تو ایسا لگتا ہے سات سمندر کی بات بھی جو ہے نا، آپ دیکھیں نا آج تک ہی ڈیفائن کیا جا رہا ہے، آج تک جو شارحین ہیں وہ حدیث کی شرح لکھ رہے ہیں، اس کی برکتیں بیان کر رہے ہیں۔ تو اب کیا ہوا، آقا فرماتے ہیں کہ جو بخیل ہے، کنجوس ہے، وہاں سخی اللہ کے قریب ہے، فرمایا یہ تین سے دور ہے، ایک کے قریب ہے، اللہ سے بھی دور ہے، بندوں سے بھی دور ہے، جنت سے بھی دور ہے، اور دوزخ کے قریب ہے، نار کے قریب ہے. اب ہم پہلے آج یہ غور کر لیں کہ سخاوت کا وصف اپنانا ہے یا وہی بخیل رہنا ہے، کنجوس رہنا ہے. اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کرنے والوں کو، پیارے آقا سے الفت رکھنے والوں کو، رحمت للعالمین چونکہ سلسلہ ہے، تو کرم، مہربانی، شفقت، یہ سخاوت کے بغیر کمپلیٹ ہی نہیں ہو سکتی. بندہ کنجوس ہو تو وہ کیا کسی پر کرم کرے گا، کیا کسی کی مدد کرے گا، وہ تو یہی سوچتا رہے گا کہ یہ میرا مال کم ہو جائے گا. تو سخاوت جو ہے وہ بیسک وصف ہے. آپ کو اگر ہر دل عزیز بننا ہے، بلکہ ایک بڑی کمال کی بات، ایک شخص نے کسی بزرگ سے پوچھا کہ بتائیے شجاعت زیادہ ضروری ہے، بہادری یا سخاوت؟
اچھا،
شجاعت اہمیت رکھتی ہے یا سخاوت اہمیت رکھتی ہے؟ انہوں نے فرمایا جو سخی ہوتا ہے نا، اس کو کسی سے لڑنے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی، اس لیے سخاوت ہی جو ہے نا وہ بھاری رہتی ہے کہ ساری ویسے اس سے محبت کرنے والے بن جاتے ہیں، اس کے زیر اثر آ جاتے ہیں. تو سخی دلوں میں اتر جاتا ہے.
صحیح فرمایا.
اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سخاوت، اللہ اکبر، اتنے واقعات ہیں کہ عقل حیران ہو جاتی ہے کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے در سے میرے آقا نے کسی کو خالی لوٹایا ہی نہیں، بلکہ ایسا بھی ہوا کہ نبی پاک کو خود ضرورت ہوا کرتی کسی چیز کی، کبھی کوئی چادر مبارک پہنی، کبھی کوئی خوبصورت لباس پہنا اور صحابی رسول نے مانگ لیا، تو آقا نے آن اسپاٹ بغیر کسی بات کہے اس کو عطا فرما دیا، بڑا کسی کو نہیں کیا،
یہی جواد.
ہاں اچھا، جواد ہونے کی ایک بہت خوبصورت ایک وصف یہ بھی ملا، ہم نے کتابوں میں پڑھا کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس جب کوئی آتا نا، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کیا کرتے کہ ایک تو اگر نعمت ہاتھوں میں ہوتی تو عطا فرماتے، بظاہر وہ چیز جو بانٹ رہے ہوتے ختم ہو جاتی تو اسے بنا نہ فرماتے، فرماتے کہ جاؤ دکاندار سے میرے نام سے لے لو، یعنی میرے نام کا قرضہ لے کر وہ چیز لے لو، میں بعد میں اس کی رقم کو ادا کر لوں گا، تاکہ کوئی واپس نہ جائے، کوئی لوٹے نہ. یعنی کئی صحابہ کرام کے ایسے ایسے واقعات ہیں. پیارے آقا کا بہت پیارا وصف ہے، بلکہ اس سنت پر ہم بھی عمل کر سکتے ہیں. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک وصف یہ ہے کہ کسی سے کوئی چیز خریدی اور پھر وہی چیز اسے تحفے میں دے دی. یعنی یہ کیسا دل جیتنے کا فارمولا ہے، پیسے بھی مل گئے، چیز بھی واپس مل گئی. حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے ایک بار اونٹ خریدا، آپ کے بیٹے کو وہ تحفے میں دے دیا. پہلے کسی اور شخص سے وہ چیز خریدی، پیسے دے دیے. اچھا ایک بار ایسا بھی ہوا کہ ایک صحابی رسول سے فرمایا یہ چیز رکھو، امانتن رکھوائی، اور بعد میں پیغام بھجوا دیا کہ تمہارے لیے تحفہ ہے. یعنی یہ اس قدر پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی عطائیں ہیں. میں ایک حدیث پڑھ رہا تھا، بہت خوبصورت حدیث ہے کہ یہ غزوہ حنین کے موقع کے بارے میں ہے کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایسی سخاوت وہاں فرمائی کہ اس کی مثال نہیں ملتی. وہاں بہت سارے گاؤں کے لوگ جب جمع تھے، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام، بخاری کی حدیث ہے، ہر ہر بدو کو، ہر ہر گاؤں کے فرد کو 100-100 اونٹ تحفے میں عطا فرما دیے، ایچ اینڈ ایوری بڈی. یعنی وہاں لوگ حیران تھے کہ یہاں ایک دینار ایک درم کوئی دیتا نہیں، یہ 100-100 اونٹ عطا فرما رہے. وہی بات ہوئی نا کہ آپ سخاوت کر کے لوگوں کے دلوں میں اتر سکتے ہیں، آپ لوگوں کے ہر دل عزیز بن سکتے ہیں. اور پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی سیرت طیبہ میں، آپ نبی پاک کی سیرت دیکھیں، فرام دا چائلڈ ہوڈ، بچپن سے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کرم نوازی فرمانے والے، عطا فرمانے والے، شفقت فرمانے والے. اور پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام مکہ پاک میں ہر دل عزیز کیسے بن گئے؟ ابھی تو اعلان نبوت نہیں کیا تھا، مگر لوگ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے گرویدہ، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دوست جو تھے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ دیکھیں تو پیارے آقا کی جوانی میں ہی وہ دوست بن گئے تھے. لیکن کس طرح جان دینے والے لوگ تھے، اس میں ایک بڑا وصف جو ہے وہ سخاوت بھی تھا.
ماشاءاللہ، کیا بات ہے. اعلی حضرت فرماتے ہیں نا، تم ہو جواد و کریم،
ہاں
تم ہو رؤوف و رحیم، بھیک ہو داتا آتا.
کچھ اگر طرز میں بھی ہو جائے تو کیا بات ہے، سبحان اللہ.
تم ہو جواد و کریم، تم ہو
آج ہم سخاوت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر بات کر رہے تھے، اور نبی پاک نے ایک تو ہے نا خود سخاوت فرمائی، پھر انکرج بہت کیا، حوصلہ افزائی بہت فرمائی، سخاوت کے بارے میں درس بھی بہت دیا صحابہ اکرام کو، اپنی ازواج کو، اپنی بچیوں کو. ایک بار بکری ذبح ہوئی اور اہل خانہ میں تقسیم ہوئی، رشتہ داروں میں تقسیم ہوئی، تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب واپس تشریف لائے تو تو ارشاد فرمایا کہ اے عائشہ کیا بچا ہے؟ تو کہتی حضور کاندھے کے سوا کچھ نہیں بچا، یعنی کاندھے کا پیس بکری کا بچ گیا ہوگا، باقی بٹ گیا. وہی والی بات دوبارہ کہ ایک جملے میں کیا فرما دیتے ہیں، کیسی رہنمائی دیتے ہیں. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے عائشہ کاندھے کے سوا سب بچ گیا ہے،
سب باقی.
اب ذرا سمجھیے اس جملے میں کیا کہہ گئے پیارے آقا، کہ جو بٹ گیا وہی بچ گیا، جو اللہ کی راہ میں خرچ ہوتا ہے نا وہی بچتا ہے، جو ہمارا اور آپ کا وہ تو ہم خرچ کر کے ختم کر دیتے ہیں. ہم ڈپازٹ کرواتے ہیں، جب بھی اللہ کی راہ میں کوئی خرچ کرتے ہیں یہ میرے اور آپ کے اکاؤنٹ میں ڈپازٹ ہو رہا ہوتا ہے. تو ہمیں اس میں بالکل دل جمعی کے ساتھ، خوش دلی کے ساتھ خرچ کرنا چاہیے. اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے سخاوت کے ہم واقعات سن رہے ہیں، سنتے جائیں گے انشاءاللہ مزید سخاوت.
دو باتیں میرے ذہن میں یہاں پر آ رہی تھی، ایک تو وہ معاشرہ کہ جن لوگوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سخاوت کر رہے ہیں، یہ وہ ان میں کئی وہ لوگ تھے جیسے آپ نے حضرت سفیان والا واقعہ بتایا کہ وہ فرماتے ہیں کہ اس سے پہلے تک حضور علیہ السلام کو میں پسند نہیں کرتا تھا، لیکن سخاوت کی وجہ سے میں اسلام کے قریب آیا، ان کے قریب آیا. یعنی حضور انہیں نواز رہے تھے جو حضور
جو مخالفین تھے،
مخالف ہیں، جانی دشمن ہیں، اور کئی بار معاذ اللہ قتل کرنے کی، شہید کرنے کی کوششیں کرتے ہیں. اور ایک صبر اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے عزم و استقلال کی بھی پوری ہسٹری ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ کیسے عفو درگزر کا معاملہ کیا، انہیں نوازتے رہے، تکلیفیں اٹھاتے رہے، صبر کرتے رہے، لیکن برداشت کیا اور انہیں عطا کرتے.
اب ذرا سوچیے وہی والی بات ہے کہ ہم اپنوں کو نہیں دیتے، ہم اپنے قریبی لوگوں کو دیتے ہوئے سوچ رہے ہوتے. نبی پاک نے غیروں کو بھی نوازا،
غیروں کو نوازا،
اور ایسا نوازا کہ اپنا بنا لیا، اپنا بنا لیا نا. اب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ایسے ایسے موقع پر عطائیں فرمائی ہیں، اور میرے کی سچی بات تو یہ ہے کہ وہ سخاوت کا دریا تو آج بھی بہ رہا ہے، کرم کی جو بارش ہے وہ تو آج بھی جاری ہے. پنجابی شاعر لکھتے ہیں نا، ساری دنیا خاندی ہے خیرات مدینے ہی کا تو صدقہ ہے جو آج بھی مل رہا ہے. اور ماشاءاللہ نبی پاک کی سیرت میں وہ جو حدیث پاک کا گویا خوبصورت منظر بھی تو نظر آ رہا ہے. اللہ موتی ہے اور میں قاسم ہوں، رب ہے موتی یہ ہے قاسم، رزق اس کا ہے کھلاتے یہ ہیں. تو اللہ دینے والا ہے اور میں تقسیم کرنے والا ہوں. تو نبی پاک نے اللہ کی رحمت سے اتنا صحابہ کرام کو عطا فرمایا، اور ماشاءاللہ آج بھی ان کے کرم کے ذریعے.
ایک تو غیروں کو دیا، دوسرا ایسا دیتے تھے کہ ظاہری طور پر جس کی ضرورت خود محسوس ہو رہی ہے
جی،
پھر بھی استغنا قناعت کا یہ عالم ہے. بعض اوقات تین تین دن تک کا فاقہ چل رہا ہے
جی،
لیکن سخاوت کا دریا پھر بھی بہ رہا ہے.
بالکل
دو دو مہینے تک بعض اوقات گھر میں چولہا نہیں جل رہا، لیکن غربا فقرا جو ہے وہ ان کے در سے کھا رہے ہیں.
اچھا پھر نبی پاک کو اللہ نے معجزات بھی ایسے عطا فرمائے تھے کہ چند خجوروں میں بہت زیادہ برکت ہو جاتی تھی، تو سب کو عطا فرما دیتے. لیکن ایسا نہیں ہوتا تھا. یہ بڑی اہم بات آپ نے کی ہے کہ نبی پاک کو اختیارات کتنے تھے. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام خود بھی چاہتے تو بادشاہوں والی زندگی گزارتے، بڑا لگژری آپ کے گھر ہوتے، بڑی مہنگی آپ کی سواریاں ہوتی، بلکہ خود نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ مجھے یہ اختیار دیا گیا کہ میں جو ہے وہ بادشاہوں والی زندگی گزاروں یا بندے والی زندگی گزاروں. کہتے ہیں میں نے بندے والی زندگی کو چوز کیا، فقر و فاقہ والی زندگی کو چوز کیا. آپ دیکھیں نبی پاک کا یہ فرمان ہے کہ میں چاہوں تو یہ پہاڑ سونے اور چاندی کے میرے ساتھ بن کر چلیں، مگر اس کے باوجود چٹائی پر سونا ہے، خاک پر سونا ہے، کئی کئی دن کا فاقہ ہے، پیٹ پہ پتھر باندھنا ہے. اچھا اس پہ بھی علماء نے اشفاق بڑی پیاری ڈیبیٹ کی ہے. رحمت اللہ العالمین سلسلہ ہے، کیسے رحیم ہے، کیسے مہربان ہے، اور کیسے سارے جہانوں کے لیے رحمت ہے. آقا چاہتے تو بادشاہوں والی زندگی گزارتے. آپ تو حضرت سلیمان کے بھی آقا ہے نا، حضرت سلیمان کی بادشاہت تھی، مگر نبی پاک نے ڈیلیبریٹلی دانستہ جو فقر و فاقہ والی زندگی، سادگی والی زندگی چوز کی، اس کی وجہ یہ تھی کہ پیارے آقا، علماء فرماتے ہیں حکمت یہ بھی ہے کہ نبی پاک کے غلاموں میں غریب بھی ہیں اور امیر بھی ہیں. اگر نبی پاک بہت مہنگا لباس پہنتے، بڑے مہنگے کھانے کھاتے، بڑی مہنگی سواری ہوتی، تو آج تو غریب امتی سوچتا ہی رہ جاتا کہ میں تو کیسے سنت پر عمل کروں گا، اتنا مہنگا لباس، اتنا مہنگا کھانا، اتنا مہنگی سواری، ایسا زبردست بستر. اللہ اکبر، نبی پاک نے چٹائی پر سو کر، جو کی روٹی کھا کر، فاقہ کر کے، پیٹ پہ پتھر باندھ کر ان غریب غلاموں کو کیسی تسلی دی ہے کہ اگر تم بھی تکلیف میں ہو تو گھبراؤ نہیں، آقا نے بھی تو ایسی زندگی گزاری ہے. اور پھر امیر جو ہے وہ بھی سادگی اپنا کے سنت عمل کر سکتا ہے، اور غریب خوشی خوشی سنت پر عمل کر سکتا ہے. تو اچھا پھر یہ کیفیت ہے، مگر آنے والے کو مایوس نہیں کیا کہ میں ہوں ہی، میرے پاس تو دیکھو میں خود نہیں کھا رہا، آپ کو کیا دوں. آقا انہیں ضرور عطا فرما.
بالکل بالکل،
کیا بات ہے.
ایک دودھ کا پیالہ ہے اور بھوک کی کیفیت سبھی کی ہے
جی،
لیکن پھر سب کو سیر بھی
پہلے سب کو دیا، پہلے سب کو دیا پھر خود پیا. اچھا یہ بھی بڑی اہم بات آپ نے کی، یہ جو بہت خوبصورت باقی کی طرف آپ نے اشارہ کیا کہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اصحاب صفا میں سے، فرماتے بھوک سے برا حال تھا اور آقا کی بارگاہ میں وہ قریب ہی رہتے تھے اصحاب صفا، اور انتظار میں تھے کہ کوئی کھانا بھیج دے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھا, مسکرائے, اپنے گھر لے گئے. آقا نے اپنے گھر میں سوال کیا نا کہ بتاؤ گھر میں کچھ ہے, تو گھر والوں نے اس وقت بھی یہ کہا تھا کہ حضور گھر میں کچھ نہیں ہے کھانے کو, بس ابھی ابھی ایک صحابی دودھ کا پیالہ تحفے میں ہدیے میں دے گئے. اس سے کیا سیکھنے کو ملا کہ پیارے آقا کے کاشانے, نبی پاک کے گھر کا عالم کیا تھا. یہاں ہم سخاوت کے ساتھ ساتھ تھوڑا صبر کی طرف بھی چلیں کہ ہمارے گھر میں بہت کچھ ہوتا ہے, تھوڑی سی کمی ہو جائے تو شکوا ہے, شکایت ہے, کمپلین ہے. حالانکہ نبی پاک اللہ کے حبیب ہیں. دیکھیں دنیا کا دستور ہے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, جس کا رینک جتنا بڑھتا ہے نا اس کی مراد اتنی بڑھتی ہے. دنیا میں کوئی اگر جناب کلرک ہے تو اس کی نارمل تنخواہ ہوگی, مینیجر ہو گیا تو اس کو زیادہ پیسے ملیں گے, ایم ڈی ہو گیا تو گاڑی اور بنگلہ اور بہت سارا پیکج ملے گا. جو کاروبار میں ترقی کرتا ہے ویسی اس کی لائف لگژری ہو جاتی ہے. لیکن جو جنت کے خزانوں کے مالک ہیں, اللہ کے حبیب ہیں, ان کا حال کیا ہے؟ وہ انہوں نے کیوں ایسی لائف اختیار کی؟ یعنی وہ کیسے سادہ تھے؟ اتنا بڑا مرتبہ ہے رب کی بارگاہ میں مگر سادگی ہی موجود ہے. تو اب ہم دیکھیں کہ ہمارے تو گناہ ختم نہیں ہو رہے اور ہمارے ہم پر تھوڑی سی آزمائش آ جائے تو شکوا شکایت بالکل نہیں کرنی چاہیے. نبی پاک کی اس سادہ زندگی کو مد نظر رکھتے ہوئے ہمیں بھی سادگی اختیار کرنی چاہیے. اور اگر کبھی مشکل آ جائے, کبھی پریشانی آ جائے, تو وہ شاعر لکھتے ہیں نا, زباں پر شکوا رنجو علم لایا نہیں کرتے, نبی کے نام لیوا غم سے گھبرایا نہیں کرتے.
حدیث پاک کا خلاصہ بھی ہے نا کہ جتنا بڑا مرتبہ ہوتا ہے آزمائش اسی اعتبار سے.
بالکل ایسا ہی ہے, بالکل.
سب سے زیادہ آزمائش انبیاء پر آئی ہیں.
اللہ
اور راہ دین میں سب سے زیادہ میں ستایا گیا اور آپ خود دیکھ لیں کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسی کیسی آزمائشیں اٹھائیں, کیسی کیسی تکلیفیں, اور کیسے کیسے غزوات میں آپ نے, ایک روایت کے مطابق پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم نازنی پر 90 زخموں کے نشان, جو راہ خدا میں یہ زخم آپ نے کھائے تھے. اسی طرح محبوب کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دکھ آزمائشیں دیکھیں, اب کسی کا ایک آدھ بیٹا بیٹی فوت ہو جائے, دنیا سے چلا جائے, تو وہ اس کے لیے ایک پہاڑ ہوتا ہے اس کو سنبھالنا. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے 7 میں سے 6 شہزادے اور شہزادیاں آپ کی آنکھوں کے سامنے دنیا سے تشریف لے گئے. آپ نے کبھی شکوا شکایت نہیں.
اچھا, اس کے علاوہ بڑی پیاری آپ نے بات کی کہ ایک تو یہ, آج ہمارے گھر میں کوئی پرابلم آ جائے تو ہمارے گھر میں کیا حال ہوتا ہے, خدا نہ خواستہ کسی کی میت ہو جائے تو وہ کتنا واویلا مچاتا ہے. بعض اوقات تو دیکھیں بچے کا انتقال ہونا تکلیف ہے, لیکن ایمان چلا جانا تو اس سے بڑی تکلیف ہے نا. اتنا آل فال بکتے کہ لوگوں کا ایمان چلا جاتا ہے. اچھا, ایک تو یہ جو نبی پاک کے آپ نے شہزادوں اور شہزادیوں کی بات کی, پیارے آقا حسنین کریمین سے کتنا پیار کرتے تھے. اچھا, امام حسین کی ولادت کے وقت سے نبی پاک کو پتا تھا یہ شہید ہوں گے, بی بی فاطمہ کو, مولا علی کو پتا تھا یہ شہید ہوں گے, مگر کسی نے پیارے آقا سے عرض نہیں کیا کہ حضور آپ تو مستجاب الدعوات ہیں, آپ کی دعا قبول نہیں ہوگی تو کس کی ہوگی؟ آپ اللہ سے دعا کر دیں کہ یہ جو کربلا کا مارکا یہ ٹل جائے, شہادت نہ ہو, پیاسے نہ ستائے جائیں. اٹ مینس سب کو اس امتحان کا پتا تھا مگر سارے امتحان کی تیاری کر رہے تھے. تو یا یہ کہا جا سکتا ہے کہ مولا علی اور بی بی فاطمہ نے امام حسین کو یعنی امتحان کی تیاری کے لیے, شہادت کے لیے پالا. اور آج ہمیں تھوڑی سی تکلیف, تھوڑی سی پریشانی, شکوا شکایت, اللہ کرے کہ جناب رحمت للعالمین علیہ الصلوۃ والسلام کے صبر کا صدقہ ہمیں نصیب ہو. اور جو آپ نے بات کی نا وہ بڑی گہری بات ہے, اس کو سمجھنا ہوگا. بعض اوقات یہ بھی ایک وسوسہ ہے, یار میں 5 وقت نماز پڑھتا ہوں, روزے بھی رکھتا ہوں, حج بھی کر لیا, عمرہ بھی کر لیا, زکات بھی پوری دیتا ہوں, لیکن مسئلے ختم نہیں ہو رہے گھر میں, ٹینشن ہی نہیں جا رہی ہے, بیماریاں دور نہیں ہو رہی ہیں, کاروبار ہی ٹھیک نہیں ہو رہا ہے. اور میرا ایک دوست ہے جاننے والا, وہ ایک وقت کی نماز نہیں پڑھتا, اس کا کاروبار بھی ٹھیک, اس کے پرابلمز بھی نہیں ہیں. تو بعض شیطان ہے نا, وسوسے ڈالتا ہے. تو اب اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام سے سوال ہوا, حدیث کا مضمون ہے کہ حضور سب سے زیادہ کس کو تکلیف پہنچی؟ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا, جس کا مضمون ہے انبیاء کو سب سے زیادہ آزمائش,
جن سے گناہ ہوئی نہیں,
جن سے گناہ ہوئی معصوم ہے. اور پھر آقا اس کے بعد فرمایا, جو جتنا اللہ سے قریب ہے, اللہ سے جو جتنا قریب ہوتا ہے اس پر اتنی تکلیف بھیجی جاتی ہے. اور پیارے آقا نے اس کی وجہ بیان کی تاکہ اس کے درجات بلند ہوں, اس کے گناہ معاف ہو جائیں, اور جب اللہ کی بارگاہ میں آئے تو بلا حساب جنت میں چلا جائے. تو اگر کسی اللہ کے نیک بندے پر کوئی دین کی طرف آئے گا, اچھا یہ بات ہے, پہلے نمازیں نہیں پڑھتا تھا, پہلے میں دین کا کوئی کام بھی نہیں کرتا تھا, سب چیزیں سیٹ تھی, جیسے جیسے دین میں آگے بڑھتا جا رہا ہوں مشکلیں بڑھتی جا رہی ہیں, تو یہ ہوگا, آزمایا جائے گا, چیک کیا جائے گا. اگر اس آزمائش سے نکل گئے, اللہ نے چار راحت آپ کا مقدر ہوگی. تو نبی پاک اور صحابہ کرام کی اس مشکل زندگی سے, پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی جو تکالیف, نبی پاک کو جس طرح ستایا گیا, ایسے ایسے واقعات ہیں کہ کبھی کبھی آنکھیں نم ہو جاتی ہے کہ کونین کے والی ہیں اور اس طرح کیا میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ. مگر کوئی شکوہ نہیں تھا, کوئی کمپلین نہیں تھی, بلکہ ان دشمنوں کے لیے بھی دعا ہے
ان کے لیے بھی جناب رحمت للعالمین ہے نا، عذاب کی دعا نہیں بلکہ ان کے لیے بھی ہدایت کی دعا ہے.
گزر سے کام لیا. اور آپ نے جو بات فرمائی کہ جو دین سے دور ہوتا ہے بعض اوقات اس کے لیے ہم بہت اچھی زندگی لگژری لائف دیکھ رہے ہوتے ہیں تو وسوسے آتے ہیں. ایک حدیث پاک یہاں پر یاد رکھنی چاہیے، خلاصہ عرض کر رہا ہوں کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو فاسق فاجر یعنی دین سے دور ہے اور عمل کی طرف نہیں آ رہا، اور جو چاہتا ہے اسے مل جاتا ہے، جو چاہتا ہے اسے مل جاتا ہے تو اسے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ڈھیل سمجھ
ڈھیل سمجھا جائے.
یہ تو اور گویا اس کے لیے گناہوں کی طرف جانے کے اسباب مہیا
کر جائے. اس میں نا بڑا آسان ہے طریقہ. علماء سے کسی نے سوال کیا کہ ہمیں اللہ کی نعمت ملے، مال ملے، تو یہ نعمت ہے یا یہ آزمائش ہے؟ تو بڑا پیارا جواب دیا، اور یہ ہم سارے جتنے نا آج چیک کر لیں کہ اگر میں مجھے مال ملا، مجھے نعمت ملی، اس نعمت نے مجھے اگر اللہ سے قریب کیا ہے تو پھر تو یہ رحمت ہے، اور اگر نعمت ملی، مال ملا اور میں اللہ سے دور ہو گیا، گناہ بڑھ گئے، تو سمجھ لو یہ آزمائش ہے، یہ ڈھیل ہے. کیونکہ اب دیکھیں نا اشفاق بھائی، بڑی لاجیکلی بات ہے. دنیا میں ہمارے ساتھ جس نے بھی بہتر کیا، جس نے بھی ہم پر مہربانی کی، کبھی کوئی گفٹ دیا، نوکری لگا دی، قرضہ دے دیا، ہم ہمیشہ سوچتے ہیں یار یہ ناراض نہیں ہونا چاہیے، یہ یار اتنا اس نے میرا خیال رکھا. اب عجیب بات یہ کہ اللہ نعمتیں دیتا ہے، اللہ مال دیتا ہے، جیسے جیسے مال بڑھتا جاتا ہے بندے کے گناہ بڑھتے جاتے ہیں. حق یہ ہے، سچ یہ ہے، نمک حلال یہ ہے کہ اللہ مال دے بندے کے سجدے بڑھے، بندے کی عبادت بڑھے، بندے کے صدقے بڑھے، مگر ہم اللہ کی طرف سے جیسے جیسے عطائے ہوتی جاتی ہیں ہم گناہوں کی طرف چلے جاتے ہیں. تو سخاوت مصطفیٰ جو بات ہو رہی ہے نا، جس کو اللہ نے نوازا ہے وہ بے اللہ کی راہ میں، کیونکہ یہ بھی رب کی طرف سے عطا کا ایک شکر ہے کہ مولا تو نے دیا اور میں تیرے بندوں پر، تیری مخلوق پر دین کے کاموں میں، تیرے دین کی مدد کے لیے خرچ کر رہا ہوں.
ماشاءاللہ، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سخاوت، آپ کا جود و کرم، کیا ہی کہنے اس کے. کچھ کالز شامل کرتے ہیں.
سے ہمارے پیارے پیارے رکن شورا بہت پیارے پیارے مدنی پھولوں سے ہمیں نواز رہے ہیں، اور اللہ عزوجل اشفاق بھائی کو بھی سلامت رکھے، اور پچھلے سلسلوں میں بھی بہت اچھے مدنی پھولوں سے ہمیں نوازا، اللہ آپ سب کو سلامت رکھے. رکن شورا کی بارگاہ میں یہ عرض ہے کہ کسی کے پاس پیسے جمع ہوتے ہیں لیکن ایک بخیلی کی صورت ہوتی ہے، اور اگر ان کو یہ کہا جائے کہ آپ کچھ دے دو تو ذہن نہیں بنتا ہے، اور جمع ہوتے ہیں پیسے لیکن پھر بھی ذہن نہیں بنتا ہے دینے کا. تو ایسوں کے لیے کیا آپ مدنی پھول عطا فرماتے ہیں؟ براہ کرم مدنی پھولوں سے نواز دیجیے.
انشاءاللہ پیسے ہیں مگر نکلتے نہیں ہیں.
اصل میں اسی کو تو بخل کہتے ہیں نا. اچھا پہلے تھوڑا سا یہ سمجھ لیں، ایک کانسیپٹ کلیئر کر دوں. لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ سخاوت جو ہے نا وہ کوانٹٹی کا نام ہے، کوئی لاکھ روپے صدقہ دے گا تو ہی اس کا صدقہ قبول ہوگا، تبھی وہ جناب سخی کہلائے گا. ایسا نہیں ہے. اور نبی پاک کی ایک حدیث بہت خوبصورت اسی موضوع سے متعلق ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جس کا مضمون ہے کہ کسی کا ایک درہم ایک لاکھ سے بڑھ گیا. صحابہ نے عرض کی ایک درہم ایک لاکھ سے بڑھ گیا؟ نبی پاک نے فرمایا ایک شخص کے پاس لاکھوں تھے، اس نے لاکھ دیا، اور کسی کے پاس ایک تھا اس نے وہی دے دیا. تو اگر آپ اس کو دیکھیں نا کہ کوانٹٹی زیادہ لاکھ والے کی ہے، کوالٹی اس میں ہے کہ تھا ہی ایک اور وہی اللہ کی راہ میں دے دیا. تو یہ سخاوت کا تعلق کوانٹٹی سے، تعداد سے نہیں ہے، سخاوت کا تعلق کوالٹی سے ہے، کیفیت اور دل اور نیت سے ہے. تو بعض اوقات ایک اور بڑی پیاری بات مفتی قاسم صاحب نے تفسیر صلاۃ الجنان میں لکھی اور کمال کی بات لکھی. آپ فرماتے ہیں دنیا میں جتنے امیر ہیں ان کا سروے کریں، تو آپ کو امیر بندہ کہیں نہ کہیں، جو امیر ہے نا وہ کہیں نہ کہیں چیریٹی کرتا ہوگا، سخاوت کر رہا ہوگا، مدد کر رہا ہوگا، اور اسی وجہ سے اس کا مال ملٹی پلائی ہو کر وہ آگے بڑھ رہا ہوگا. اور جتنے غریب ہیں ہم ان کا سروے کر لیں، تو ان میں کہیں نہ کہیں یہ پرابلم ہوگا کہ وہ صدقہ خیرات نہیں کر رہے ہوتے، کیونکہ وہ یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں ہم تو ہیں غریب، ہم کیوں صدقہ کریں، یہاں آ کے ہم غلطی کھا جاتے ہیں. غریب کو ضرور صدقہ کرنا چاہیے، چاہے وہ ایک روپیہ کرے، یہ اللہ سے کاروبار ہے، یہ ملٹیپلیکیشن ہے، اللہ کا وعدہ ہے کہ مال صدقہ دینے سے کم نہیں ہوگا. اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے قسم اٹھائی، نبی پاک تو ویسے ہی جو فرما دے حق ہے، مگر اس حدیث میں تو قسم اٹھا کر فرمائی کہ میں اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں صدقہ دینے سے مال کم نہیں ہوتا، اٹ مینس 100% بڑھے گا. لیکن غریب آدمی بعض اوقات جس کے پیسے تھوڑے ہوتے نا، نہ گھبرائے، آپ کے پاس 100 روپے ہیں، 10 روپے ہیں، اب دیں، کیونکہ یہ اللہ سے سودا ہے، اللہ سے کاروبار ہے. دوسری بات کہ پھر وہ چونکہ یا تو سمجھ رہا ہوتا ہے مجھے ذرا مدد چاہیے، میں کس اللہ کی راہ میں خرچ کیسے
خود صدقہ کھا رہا،
خود صدقہ کھا رہا. نہیں، آپ اللہ کی راہ میں اپنی حیثیت کے مطابق دیں. ایک بار نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں ایک صحابی رسول آئے، ان کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، نتھنگ. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کا حال دیکھا، ان کا لباس دیکھا، نبی پاک نے صحابہ کرام علیہ دروان کو ترغیب دلانا شروع کی کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرو، اپنے بھائی کی مدد کرو، ثواب کی جو بھی باتیں تھیں. تو صحابہ کرام نے اپنا مال دینا شروع کیا، کسی نے اپنا ایک لباس دیا، تھوڑی دیر تو کسی اور نے ایک لباس دے دیا، اب نبی پاک نے پھر ترغیب دلائی تو انہی صحابی نے ایک جوڑا اٹھا کر اللہ کی راہ میں دے دیا.
سبحان اللہ.
تو پیارے آقا علیہ جن کے لیے مانگا جا رہا تھا، انہوں نے کہا حضور دو ہو گئے نا میرے پاس. صحیح. تو یہ ضروری ہے کہ
سبحان اللہ.
آپ اپنی حیثیت کے مطابق ضرور خرچ کریں، کیونکہ اللہ دلوں کو دیکھتا ہے، اللہ کی بارگاہ میں کوانٹٹی نہیں، اللہ کی نگاہ رحمت بند ہمارے دلوں ہماری نیتوں پر ہے. ایک بڑا خوبصورت واقعہ یاد آیا، یہ واقعہ تو غزوہ تبوک میں سب نے سنا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ آدھا مال لائے، صدیق اکبر اپنا پورا مال لے آئے، لیکن اور بھی صحابہ کرام نے خزانے کے منہ کھولے، بڑا مال دیا، مگر ایک صحابی تھے حضرت عقیل انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ غریب تھے، ان کے پاس کچھ بھی نہیں تھا. اب وہ حسرت کر رہے تھے کہ سارے صحابہ نے اتنا مال دے دیا، میں تو پیچھے رہ گیا. انہوں نے کیا کیا کہ یہودی کے پاس گئے، غیر مسلم تھا، اور اس سے کہا کہ میں تمہارے باغ میں مزدوری کروں گا، ایک روایت کے مطابق تمہارا کنویں کو چلاؤں گا، پانی نکالوں گا، یا تمہارے باغ کو پانی دوں گا، مجھے کیا دو گے؟ اس نے کہا پورے دن مزدوری کرو گے تو دو سا کھجوریں ملیں گی، ایک سا جو ہوتا ہے 4 کلو کا ہوتا ہے. انہوں نے پورا دن مزدوری کی،
اللہ،
اور 4 کلو 8 کلو گئی، دو سا 4 کلو اپنے گھر دے دی، اور باقی تقریباً 4 کلو لے کر نبی پاک کی بارگاہ میں آ گئے. اب پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے اس وقت ڈھیر لگے ہوئے تھے صدقے کے، نبی پاک فرما سکتے تھے کہ تمہاری 4 کلو ہم نے کیا کرنی ہے. سنو نبی پاک نے کیا فرمایا، آقا فرماتے ان کی یہ ایک سا کھجورے لے کر جتنے صدقے کے ڈھیر لگے سب پر تھوڑی تھوڑی رکھ دو، اللہ ان کے جو جذبے کی برکت سے سب کا صدقہ قبول فرمائے. اللہ کی بارگاہ میں نیت دیکھی جاتی ہے. تو جتنے اسلامی بھائی موجود ہیں، دیکھیں دعوت اسلامی کو دے نہ دے، ہم یہ ایسا نہیں کوئی سمجھے کہ آج ہم سخاوت کو اسی لیے لے کر آئے کہ ہمیں ہی چندہ چاہیے. نہیں جناب، آپ اپنے رشتہ داروں پر خرچ کریں، اپنے فیملی ممبرس پر خرچ کریں، اپنے پڑوسیوں پر خرچ کریں، جس کو ضرورت ہے، جدھر دین کی نیکی کا کام ہے ادھر خرچ کریں، مگر میک یور ہیبٹ، جنروسٹی ہونی چاہیے ہمارے اندر، ہم بخیل نہ رہے اللہ کرے. بس
حوصلہ افزائی کیسی تھی اس میں،
اللہ
کہ وہ ان کا بھی خون بڑھ گیا ہوگا کہ یار
سب کے صدقوں کے اوپر یہ صدقہ رکھ دیا گیا. خدارا ہمیں آج یہ عادت بنانی ہے، 1 روپیہ دے آپ، 10 روپے دیں، دعوت اسلامی کی بات نہ کریں، وہ دیں آپ کی مہربانی، آپ کی دعوت اسلامی کتنا بڑا کام کرے ہم آپ کو بار بار عرض کریں گے، بٹ وی آر ٹرائنگ ٹو انکریج یو، ہم چاہ رہے ہیں کہ ہم سب کے دلوں میں سخاوت کا پودا لگ جائے، بخل ہمارے اندر سے دور ہو جائے، یہ کنجوسی اللہ کو پسند نہیں ہے.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
سگے عطار محمد فاروق عطاری ہند کرناٹکا کے شہر کولار سے بات کر رہا ہوں. میرا سلسلے میں عبد الحبیب عطاری سے سوال یہ تھا کہ جب ہمیں آزمائش آتی ہے تو ہمیں کیسا پتا چلے گا کہ یہ آزمائش ہماری گناہوں کی وجہ سے آ رہی ہے یا ہمارے درجات بلند کرنے کے لیے آ رہی ہے؟
دیکھیے اگر آزمائش آئی ہے نا تو اس پر صبر کرنا گناہوں کا کفارہ بھی احادیث میں لکھا گیا اور درجات کی بلندی کا سبب بھی لکھا گیا. آزمائش آ گئی نا تو اب صبر کرنے والے تو پہلے بن جائیں، توبہ کریں، یا اللہ میرے گناہ معاف فرما دے، میری خطاؤں سے درگزر فرما لے، مجھے اس آزمائش سے نکال دے، یہ دعا کرنے میں حرج نہیں ہے، لیکن اللہ کی رضا پر راضی رہے. اگر خطائیں کس کی نہیں، ہم سارے ہی گناہگار ہیں، اگر کوئی خطا کوئی پریشانی آ گئی ہے تو صبر کرے تو یہ کیا پتا گناہوں کی معافی کا سبب بن جائے. احادیث میں مضمون ملتا ہے، اللہ فرماتا ہے حدیث قدسی میں جب میں اپنے کسی بندے پر بیماری بھیجوں اور وہ اس پر صبر کرے اور کسی سے شکایت نہ کرے، یہ کنڈیشن یاد رکھیے گا، کسی سے شکایت نہ کرے تو میں اس کے خون کو اچھے خون سے بدل دیتا ہوں. اللہ فرماتا ہے جب اسے شفا دیتا ہوں تو سارے گناہ معاف کر دیتا ہوں. تو بیماری آئے، پریشانی آئے، صبر کریں، اللہ کا شکر ادا کریں تو انشاءاللہ یہ گناہوں کا کفارہ اللہ کی رحمت سے بن جائے.
یا رحمت للعالمین، یا رحمت للعالمین.